أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب دو خطبوں سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا ذکر چل رہا ہے. یہ تائید اور نصرت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی بھی کرتا ہے اور ان کے بعد ان کی قائم کردہ جماعتوں سے بھی یہ سلوک رکھتا ہے تاکہ ایسے تائیدی نشان دکھا کر مومنین کے ایمانوں کو مضبوط کرتا رہے. گزشتہ دو خطبوں میں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق مسیح الزمان اور مہدی دوران حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی کی آسمانی تائیدات اور دشمنان احمدیت کے آپ پر کیے گئے حملوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے غیر معمولی نشانات کے چند نمونے پیش کیے تھے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اپنے پیاروں کے لیے ان کے اس دنیا سے چلے جانے اور اپنے مالک حقیقی کے پاس جانے سے ختم نہیں ہو جایا کرتی. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جماعتوں سے بھی اللہ تعالیٰ یہ سلوک رکھتا ہے, بلکہ جہاں جماعت کے ساتھ بحثیت جماعت اس نصرت کے نظارے نظر آتے ہیں وہاں انفرادی طور پر بھی اس تعلیم پر عمل کرنے والوں کے ساتھ اس قسم کے سلوک کے نمونے بھی جاری رہتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحانی فرزند کی جماعت کے ساتھ بھی جماعتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نشانات دکھائے جو افراد جماعت کے ازدیاد ایمان کا باعث بنے. جماعتی طور پر تو ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مخالفین کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب یہ جماعت گئی کی گئی, لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا دو قدرتیں دکھلاتا ہے، تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے. ہم نے دیکھا کہ بات کس طرح سچ ثابت ہوئی، اور خلیفۃ المسیح اول کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی رضا پہنا کر مخالفین کی خوشیوں کو پامال کر دیا، اور پھر مومنین ایک ہاتھ پر اکٹھا ہو گئے. پھر خلافت ثانیہ کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کس طرح مدد و نصرت فرمائی، اندرونی اور بیرونی مخالفین کی کوششوں اور خواہشوں کو پامال کر کے اہمیت کی کشتی کو اس بالکل نوجوان لیکن اول العزم پسرے ماؤد کی قیادت میں آگے بڑھاتا چلا گیا، اور جماعت کو ترقیات پر ترقیات دیتا چلا گیا، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص تائید نصرت کی وجہ سے احمدیت کا جھنڈا خلافت ثانیہ میں لہرایا گیا. پھر خلافت ثالثہ میں انتہائی سخت دور آیا، اور دشمن نے جماعت کو، افراد جماعت کو مایوس اور مفلوج کرنے کی کوشش کی، اور اپنے زوم میں جماعت کے ہاتھ کاٹ دیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور فضل سے جماعت کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا، یہ قدم آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا. بلکہ ایک دنیا نے دیکھا کہ مخالفین کے نہ صرف ہاتھ کٹے بلکہ گردنیں بھی اڑا دی گئیں، اور یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہیں. پھر خلافت رابعہ کے دور میں مخالفین نے خیال کیا کہ اب ہم نے ایسا دعوی استعمال کیا ہے، یا ایک مخالفین کے سرغنے نے خیال کیا کہ اب میں نے ایسا دعوی استعمال کیا ہے کہ اب جماعت احمدیہ ہر طرف سے بند گئی، کوئی راستہ نہیں اس کے لیے، اور اب یہ اپنی موت آپ مر جائے گی. لیکن جیسا کہ بے شمار الہامات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلیفہ راشد کی بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور دشمن اپنی تمام تر تدبیروں اور مکروں کے باوجود نظام خلافت کو مفلوج اور ختم کرنے میں ناکام اور نامراد ہوا. بلکہ اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے میں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھلوائے اور اس طرح مدد فرمائی کہ دشمن بیچارہ دانت پیستا رہ گیا. اور ہم سب جانتے ہیں ایک بہت بڑا ذریعہ یہ تبلیغ کے پہنچانے کا آج کل ایم ٹی اے کے ذریعے سے ہے. پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد مخالفین اس امید پر تھے کہ شاید اب یہ انتہا ہو چکی ہے، اس لیے شاید اب زوال شروع ہو جائے جماعت کا. لیکن بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس مسیح زمان کو اپنی تائید و نصرت کے وعدوں کے ساتھ اس زمانے میں بھیجا ہے وہ نصرت نامخالفین کی خواہشوں سے ختم ہونی ہے نہ ان کی کوششوں سے ختم ہونی ہے انشاءاللہ, اور نہ کسی وقت یا کسی خاص فرد کے ساتھ یہ وابستہ ہے نصرت. یہ نصرت کے وعدے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری جماعت سے یہ وابستہ ہیں, جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اور اس میں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ کی نصرت کے وعدے ہر قدم پر ہر روز ہم دیکھتے ہیں. ان کا تذکرہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح جماعتی لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ سارا سال میں اور ہر روز ہم سے ہمیں نصرت دکھاتا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ جلسے سنانے پہ ہوگا. اس وقت اس کی تفصیل تو میں یہاں بیان نہیں کر رہا, مختصر میں نے ایک تمہیدن یہ بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مخالفوں کی خوشیوں کو پامال کرتا رہا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی مدد کے نظارے دکھاتا ہے, جس کا اس نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے جو اس کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں اور جن کو اپنے نمونے قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو, مالی قربانیوں میں آگے بڑھو, اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور اللہ اور رسول اور نظام خلافت کی مکمل اطاعت کرو, تو پھر دیکھو گے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھائے گا. اور جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ نمونے ہمیں تاریخ دکھاتی ہے بتاتی ہے, مسیح محمدی کے ماننے والوں میں بھی انتہائی کڑے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے نظارے ہم دیکھتے ہیں. اس وقت میں ایسے ہی بزرگوں کے چند واقعات پیش کرنے لگا ہوں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے مسیح و مہدی کے ماننے والوں اور میدان عمل میں کام کرنے والوں کی مختلف مواقع پر مدد فرماتا رہا ہے اور فرما رہا ہے آج بھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو یہ نظارے دکھاتا ہے. حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی فرماتے ہیں ایک جگہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ میں ایک دفعہ موزا گڈو جو ہمارے گاؤں سے قریباً 1.5 کوس کے فاصلے پر واقع ہے گیا, کیونکہ اس گاؤں کے لوگ اکثر لوگ ہمارے خاندان کے حلقہ ارادت میں داخل تھے یعنی ان کے مرید تھے. اس لیے میں نے یہاں کے بعض آدمیوں کو احمدیت کی تبلیغ کی, اور واپسی پر اس موضع کی ایک مسجد, اس گاؤں کی ایک مسجد کے برآمدے میں اپنی ایک پنجابی نظم کے کچھ اشعار جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے متعلق تھے لکھ دیے. اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت جو گاؤں کا نمبردار چودھری الہ بخش تھا وہ کہیں مسجد نہیں غسل خانے میں تھے, طہارت کر رہا تھا. اس نے مجھے مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا, اور راستہ میں وہاں کے امام مسجد مولوی کلیم اللہ نے بھی مجھے دیکھا. تو کہتے ہیں جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے میرے جنون احمدیت کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کے برآمدے میں ان اشعار کو پڑھا, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب ہماری مسجد اس مرزائی نے پلید کر دی ہے, یہ تجویز کیا کہ 7 مضبوط جوانوں کو میرے پیچھے دوڑایا جائے جو میری مشکیں باندھ کر پکڑ کر مجھے اپنے پاس لے آئیں, ان کے پاس لے جائیں. کہتے ہیں پھر ان کا منصوبہ یہ تھا کہ پھر میرے ہاتھوں ہی میرے لکھے ہوئے اشعار کو مٹوا کر مجھے قتل کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 7 جوانوں کو میرے پیچھے دوڑایا. مگر اس زمانے میں ہی بہت تیز میں زمانے میں بہت تیز چلنے والا تھا, اس لیے میں نے ان جوانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس لیے میں ان جوانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے گاؤں آ گیا, اور وہ خائب و خاسر ناکام لوٹ گئے. تو دوسرے دن اسی گاؤں کا ایک باشندہ جو والد صاحب کا مرید تھا اور ان لوگوں کے بد ارادوں سے واقف تھا, صبح ہوتے ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوا, یعنی ان کے والد صاحب کی, اور سارا ماجرا کیا سنایا. کہتے ہیں والد صاحب نے مجھے سننے کے بعد کہا کہ جب ان لوگوں کے تمہارے متعلق ایسے ارادے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے. کہتے ہیں جب میں نے اپنے والد صاحب سے یہ سنا تو وضو کر کے نماز شروع کر دی, اور اپنے مولا کریم سے عرض کیا کہ یہ لوگ مجھے تیرے پیارے مسیح کی تبلیغ سے روک دیں گے, اور کہا میں اس تبلیغ کرنے سے محروم رہوں گا. یہ دعا میں بڑے اضطراب اور قلق سے مانگ رہا تھا کہ مجھے جائے نماز پر ہی غنودگی سی محسوس ہوئی اور میں سو گیا. سونے کے ساتھ ہی میرا غریب نماز خدا مجھ سے کلام ہوا اور نہایت رافت اور رحمت سے فرمانے لگا, وہ کون ہے جو تجھے تبلیغ سے روکنے والا ہے؟ اللہ بخش نمبردار کو میں آج سے 11ویں دن قبر میں ڈال دوں گا. تو کہتے ہیں صبح ہوتے ہی میں ناشتہ کر کے اس گاؤں میں پہنچا, گڈو نام تھا یا جو بھی, اور جاتے ہی اللہ بخش نمبردار کا پتہ پوچھا. لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, میں نے کہا اس کے لیے ایک الہی پیغام لایا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ بخش آج سے 11ویں دن قبر میں ڈالا جائے گا, اور کوئی نہیں جو اس خدائی تقدیر کو ٹال سکے. تو کہنے لگے کہ وہ تو موزا لالا چک جو گجرات سے مشرق کی طرف ہے کچھ فاصلے پر, وہاں گیا ہوا ہے. کہتے میں نے پھر کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ وہ آج سے 11ویں دن قبر میں ڈالا جائے گا, کوئی نہیں جو اس تقدیر کو ٹال سکے. یہ پیغام سنتے ہی کہتے ہیں کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان پر سناٹا چھا گیا, اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی اللہ بخش بیمار ہوا, چونی اسال ہوئے, سینے میں درد وغیرہ ہوئی, وہاں لالا چک میں بیمار ہو گیا, اور چند دن میں یہ بیماری اتنی بڑی کہ اس کے رشتے دار اس کو گجرات ہسپتال لے کر گئے, اور وہاں جا کے وہ ٹھیک 11ویں دن اس دنیا فانی سے کچھ کر گیا, اور اپنے موزا گڈو کا قبرستان بھی اسے نصیب نہ ہوا. پھر ایک واقعہ مولانا نذیر احمد صاحب مبشر لکھتے ہیں کہ جولائی 1939 کا واقعہ ہے کہ گھانا کی ڈگومبا قوم کا ایک نوجوان حج بیت اللہ اور دینی تعلیم کی تکمیل کے بعد مکہ مکرمہ سے واپس آ کر گھانا کے ایک گاؤں سراہ نامی میں قیام پذیر ہو گیا, اور غالباً اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے اس نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں مکے سے آیا ہوں اور امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا، ایم بی یہیں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کا پروپیگنڈا اتنا زور پکڑ گیا کہ اس علاقے کے ایک چیف رئیس جو تھے انہوں محمد نامی، وہ کہتے ہیں میرے پاس سالٹ پنڈ آئے اور اس شخص کے ذریعے پروپیگنڈے کے بارے میں کہا کہ اس کا کچھ کے خلاف کوئی کاروائی کرنی چاہیے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں کچھ مصروف ہوں ضروری کاموں میں، تو کسی شاگرد کو میرے لے جائیں. لیکن جو آئے تھے چیف وہاں کے، انہوں نے یہی زور دیا مولانا صاحب کو کہ آپ خود جائیں. کہتے ہیں چنانچہ میں خود وہاں اس گاؤں میں پہنچا اور ارد گرد کی جماعتوں کے احباب بھی اس روز وہاں پہنچ گئے. میں نے اس مخالف نوجوان سے عربی میں گفتگو کرنی چاہی لیکن وہ آمادہ نہ ہوا اور لایانی عذر کرنے لگا. اس پر گاؤں والوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں علامات مہدی پر تقریر کروں. چنانچہ میں نے پونے دو گھنٹے اس موضوع پر تقریر کی، جس کے بعد سامعین کو سوالات اور اعتراضات کی کھلی دعوت دی گئی، مگر کسی نے کوئی معقول سوال نہ کیا. اور یوں کہتے ہیں میں ایک رات وہاں گزار کے واپس آ گیا. لیکن کہتے ہیں کہ گانا کا ملکی رواج یہ ہے، اگر کسی دو پارٹیوں میں مقابلہ ہو جائے تو جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ فتح کے نشان کے طور پر سفید لچھے کی پٹیاں اپنے سروں اور ہاتھوں پر باندھ کر اور سفید جھنڈے ہاتھوں میں لے کر شہر میں جلوس نکالتے ہیں اور اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی، دوسری پارٹی نے، باوجود اس کے بھی کوئی جواب نہیں دے سکے، یہ جلوس نکالا اور اعلان کیا کہ ہماری فتح ہوئی ہے اور مہدی ابھی نہیں آیا ہے، کیونکہ زلزلہ نہیں آیا. مہدی ظاہر ہو گیا، ہوتا تو زلزلہ ضرور آتا. گانا میں اس علاقے میں عموماً زلزلے بہت کم آتے ہیں یا شاید آتے ہی نہ. میرے قیام کے دوران 8 سال میں رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ زلزلہ کبھی آیا ہوا. تو بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے ان کی سرکت کی اطلاع ملی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ہفتہ بڑے الہا اور درد سے دعا کی کہ الہی ان مخالفوں کے مطالبہ کے مطابق اور صداقت مہدی علیہ السلام کے اظہار کے لیے زلزلے کا نشان دکھا. مسیح موت کے نشانوں میں سے ایک زلزلے کا نشان بھی تھا. چنانچہ اس دعا کا کہتے ہیں اتنا اثر تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اب اس ملک میں زلزلے کا نشان ضرور دکھائے گا. اور میں نے اس علاقے کے 3 مقامات پر جلسے کیے اور ہر جگہ تمام واقعات بیان کر کے اعلان کر دیا کہ اب مہدی علیہ السلام کی صداقت کے اظہار کے لیے زلزلہ ضرور آئے گا. اور ان زلازل کا ذکر بھی کیا جو اس سلسلے میں پہلے آ چکے تھے. چنانچہ ابھی 2 ہی مقام پر جلسہ ہوا تھا اور 3رے مقام کی جگہ کا انتظام کیا جا رہا تھا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عشاء کے وقت سارے گھانا میں شدید زلزلہ آیا. اور زلزلے سے دوسرے روز جب میں اپنے ہیڈ کوارٹر سالٹ پوائنٹ واپس جا رہا تھا تو جہاں سے میں گزرتا لوگ مجھے دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس شخص نے کہا تھا زلزلہ ضرور آئے گا جو آ گیا ہے. اور مشرقین اور عیسائی بھی اپنے 2 تارے بجا بجا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا مہدی آ گیا ہے کیونکہ زلزلہ آ گیا ہے. تو پھر اس زلزلے کے بعد کہتے ہیں میں نے عربی اور انگریزی میں ایک ٹریکٹ شائع کر کے امام مہدی کے آنے کی بشارتیں دیں، اور اس وجہ سے پھر اس علاقے میں ہی، ان کے قریب کے علاقے میں، اس زلزلے کو دیکھ کر 180 افراد نے فوری بیعت کر لی. شیخ زین العابدین صاحب اور حافظ حامد علی صاحب، یہ اپنے مشرقی افریقہ کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری تائید و نصرت فرمائی، اس لیے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ حضرت صاحب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. کا واقعہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم جہاز پر روانہ ہوئے اور 1000 افراد سفر کر رہے تھے. ابھی افریقہ پہنچنے میں چند روز باقی تھے کہ کپتان نے آدھی رات کو اعلان کر دیا کہ جہاز طوفان میں گر گیا ہے اور خراب ہو گیا ہے, اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں, لوگ دعا کریں. شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ بھائی حامد علی صاحب نے مجھے جگایا. میں نے دریافت کیا کہ لوگ کیوں روتے ہیں. حافظ صاحب نے مجھ سے وعدہ لے کر کہ میں غم نہ کروں بات بتلائی اور کہا کہ دعا کرو. میں نے کہا کہ جہاز غرق نہیں ہو سکتا, اس پر مسیح کے دو حواری بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مامور نے مجھے خوشخبری دی تھی, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کی بات ہے یہ, کہ تم دونوں بھائی افریقہ جاؤ, وہاں سے صحیح سلامت اور فائدہ حاصل کر کے آؤ گے. تو بھائی حامد علی نے کہا کہ کیا پتہ حضور کے الفاظ کی تعبیر کچھ اور ہو, تعبیر طلب ہوں الفاظ. میں نے کہا ہرگز نہیں, میرا ایمان اور یقین ہے کہ میں نے حضور کے منہ سے جو سنا ہے وہی ہوگا. چنانچہ اسی وقت دعا میں شامل ہو گئے. قریباً 1.5 گھنٹے بعد کپتان نے اعلان کیا کہ اب امن ہو گیا ہے اور جہاز خطرے سے باہر ہو چکا ہے. قریباً 4th روز ہم مشرقی افریقہ پہنچے اور جہاز 8 دن وہیں کھڑا رہا. پھر وہ زنجبار کو روانہ ہوا اور راستہ میں 1 دن کے بعد غرق ہو گیا ان کو چھوڑنے کے بعد. تو کہتے ہیں کہ میرے چچا شہاب الدین صاحب نے بٹالہ میں اخبار میں یہ خبر پڑھی. سامان لینے گئے تھے سودا سر, تو انہوں نے گھر آ کر بھائی فقیر علی کو بتایا. انہوں نے کہا کہ گھر میں نہیں بتانا لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ خبر ضرور پہنچانی ہے. دونوں کا ادیان آئے اور حضرت سر سے مل کر رونے لگ پڑے. حضور نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ خبر بیان کی اور کہا کہ وہ دونوں غرق ہوئے ہوں گے. فرمایا ہرگز نہیں. دیکھیں اب تو بھی کتنا یقین تھا. وہ زندہ ہیں, جاؤ اور جا کر دیکھو, تمہارے گھر میں جو ڈاک آئے گی اس میں ضرور تمہارے بھائیوں کا زخط ہوگا اور میری طرف بھی خط آ رہا ہے. اگر مجھے پہلے خط پہنچا تو میں آپ کو پہنچا دوں گا, اور اگر آپ کو پہلے مل گیا تو مجھے پہنچا دینا. مولانا صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ 6 مارچ 1942 تک جاپان سارے انڈونیشیا پر مسلط ہو چکا تھا اور اپنی من مانی کاروائیاں کرنے لگا تھا. کسی کے متعلق کوئی شکایت پہنچے تو اس کی موت کا یہی بہانہ بن جاتی. کوئی تفتیش ہوتی نہ تحقیقات, فیصلہ سنا دیا جاتا, بلکہ عموماً اسے سنانا بھی ضروری نہ سمجھا جاتا, فوراً اسے نافذ ہی کر دیا جاتا. کہتے ہیں کہ میرے متعلق بھی جاپانی حکومت نے قتل کا فیصلہ کیا. اطلاع دینے والے نے بتایا کہ میرے متعلق 2 شکایات بھیجی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جماعت احمدیہ انگریزی حکومت کی مدعا ہے. نمبر 2 یہ کہ تمام علماء اسلام سماٹرا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جاپان کی انگریزوں اور امریکہ سے یہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو کہتے ہیں مگر میں نے ایسا فتویٰ دینے سے انکار کیا تھا, بلکہ اس کے خلاف مضمون لکھا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس پر میں نے جماعت کو تلقین کی کہ نماز تہجد کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے, اس میں باقاعدگی اختیار کی جائے اور دعا کی جائے, اور اگر کسی کو کوئی خواب آئے یا کشف یا کوئی نظارہ نظر آئے تو مجھے بتایا جائے. اس تحریک کے بعد میں خود بھی ہر وقت کہتے ہیں دعا میں مشغول ہو گیا, بلکہ ہمتن دعا بن گیا, اور ہر وقت اپنے حقیقی مولا پر نظر تھی. کہتے ہیں مجھے خوب یاد ہے کہ 4th رات تہجد کی نماز کے بعد فجر سے پہلے میں ذرا لیٹا تو ایک دیوار پر موٹے حروف میں لکھا ہوا دکھائی دیا کہ دانیال نبی کی کتاب کی 5ویں فصل پڑھو. اذان ہوئی, نماز فجر کے لیے اٹھا, دوستوں کو جو حاضر تھے اپنے خواب سے مطلع کیا, دانیال نبی کی کتاب کی 5ویں فصل دیکھی. اس میں کیا لکھا تھا کہ بخت نصر کے بعد اس کا بیٹا بلشزر بادشاہ ہوا, یہ بت پرست بھی تھا اور ظالم بھی. اس نے ایک خواب دیکھا تھا, ایک خواب ہے لمبا, اس کی اس نے تعبیر پوچھی اکٹھے کر کے لوگوں کو, اور لیکن ان سب نے کہا کہ ہم تو اس کی تعبیر نہیں آتی. آخر دانیال بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا. اور اس نے کہا ہے بادشاہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں لکھا یہ گیا ہے زبان ہے کچھ جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ معنی ہے کہ خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا یعنی ختم کر دیا. اور پھر دوسرے لفظ کے یہ معنی ہے کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. اور تیسرے لفظ کے یہ معنی ہے کہ تیری سلطنت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی. جس دن نبی دانیال نے یہ خبر تعبیر بتائی اسی دن بلشدر قتل ہوا اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں مملکت سنبھالی. تو یہ خواب دیکھی تھی انہوں نے کہ پڑھو, اور وہاں جب پڑھی گئی تھی یہ اس کا مضمون تھا. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بالوضاحت معلوم ہوتا ہے کہ جاپانی حکومت کا بھی وہی حشر ہوگا جو بلشدر حکومت کا ہوا تھا. میرا یہ خواب 1945 کے آخر یا مئی کے ابتدا کا ہے, اور اس وقت کئی سکھ اور ہندو دوستوں کو بھی یہ خواب سنا دیا گیا تھا. چنانچہ اسی سال 14 اگست کو ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم برسائے گئے اور جاپانی حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا گیا. انہی دنوں جاپانی حکومت کے کاغذات میں سے خط نکلا جس میں 23-24 اگست 1945 کی رات 65 آدمیوں کے قتل کا فیصلہ درج تھا, اور سر فہرست خاکسار کا نام تھا مولانا صادق صاحب کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا. گویا کہتے ہیں گویا اس فیصلے کے نافذ ہونے میں صرف 10 دن باقی تھے کہ خدا قادر و قیوم نے, جو اپنے عاجز بے کس بندوں کی سنتا ہے, جاپانی حکومت کو تباہ کر دیا, اور قبل اس کے خدا کے ساجز بندے پہ ہاتھ ڈالے اس کے ہاتھ بلکہ تمام کو آگ کو شل کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ خوب یاد رکھیے, یہ جو کچھ ہوا وہ میری کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں ہوا, بلکہ جو کچھ ہوا وہ حضرت مسیح الزمان مہدی دوران مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے اظہار کے لیے بطور نشان آسمانی ظاہر ہوا, کیونکہ اسی پیارے کی پیروی کی وجہ سے مجرم گردانا جا رہا تھا. حضرت مولانا شیخ والد صاحب لکھتے ہیں کہ 1968 میں ہم نے فجی کے مشہور شہر با میں احمدیہ مشن کی برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا, اور اس کے لیے ایک مناسب حال مکان بھی خرید لیا. تو اس شہر میں ہماری شدید مخالفت شروع ہو گئی. مخالفین کی کوشش کرنے لگے کہ جیسے بھی ہو تبلیغ اسلام کا یہ مشن با شہر میں کامیاب نہ ہونے پائے اور ہمارے قدم وہاں نہ جمیں. اس وقت وہاں ہمارے مخالفین کا سرغنہ وہاں ایک صاحب اقتدار شخص ابو بکر کویا نامی کا تھا. چنانچہ اس نے اور دیگر مخالفین نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ وہ احمدیوں کے با مشن کی عمارت کو جلا دیں گے. تاہم ہم سے کہتے ہیں جس قدر ممکن ہو سکا ہم نے حفاظتی انتظامات کیے, پولیس اسٹیشن بھی ساتھ تھا, ان کو بھی بتایا. پولیس نے کہا ہم نگرانی رکھیں گے. پھر بھی ایک رات کسی طرح مخالفین کو مشن کو نقصان پہنچانے کا موقع مل گیا, اور ان میں سے کسی نے ہمارے مشن ہاؤس کے ایک حصے میں تیل ڈال کر آگ لگا دی, اور یہ یقین کر کے کہ اب آگ ہر طرف پھیل جائے گی, کیونکہ لکڑی کا حصہ تھا, لکڑی کو تو فوراً آگ لگ جاتی ہے, اور ہمارے مشن ہاؤس کو خاک سیاہ کر دے گی. آگ لگاتے ہی آگ لگانے والا وہاں سے چلا گیا, بھاگ گیا. لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہمیں پتہ لگنے سے پہلے ہی وہ آگ بغیر کوئی نقصان پہنچائے خود ہی بجھ گئی یا بجھا دی گئی. بہرحال تو اگلے دن کہتے ہیں ہم سفر پہ تھے, اگلے دن ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ عمارت کی اس طرف جہاں عمارت کا اکثر حصہ لکڑی کا تھا آگ لگائی گئی تھی, جس سے چند لکڑی کے تختے جل گئے, مگر وہ آگ بڑھنے سے قبل ہی بجھ گئی. چنانچہ اسی روز اس کی مرمت بھی کرا دی گئی. جب کہتے ہیں جب ہم یہاں جگہ جہاں نقصان ہوا تھا اس کا جائزہ لے رہے تھے, تو مبلغ انچارج مولانا نور الحق صاحب انور نے اس جلے ہوئے کمرے پر کھڑے ہو کر بڑے دکھ بھرے انداز میں آہ بھر کر کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی اشاعت کا یہ مرکز جلانے کی کوشش کی ہے, خدا اس کے اپنے گھر کو آگ لگا کر راک کر دے. چنانچہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے چند روز بعد اچانک با میں ہمارے مخالفین کے سرغنہ ابو بکر کویا کے گھر کو آگ لگ گئی, اور باوجود بجھانے کی ہر کوشش کی اس کا وہ رہائشی مکان سارے کا سارا جل کر راکھ ہو گیا. پھر مولانا غلام حسین صاحب کے متعلق ہے کہ کہتے ہیں جب انگریز واپس آنے لگے تو دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی. ایک گولے کے پھٹنے سے محلے میں آگ لگ گئی جہاں وہ رہتے تھے, اور آگ نے بڑھتے بڑھتے اس جگہ کے قریب آنا شروع کر دیا ان کے گھر کے, بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی. احباب جماعت اس کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے. مولوی صاحب کے مکان کے پاس لکڑیاں جل رہی تھیں, خیال تھا کہ سامان نکالنا بھی مشکل ہے. اس وقت آدمیوں نے سامان نکالنا چاہا تو مولوی صاحب نے منع کر دیا اور کہا فکر نہ کرو, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے. آگ انجمن احمدیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور اور بے بس بندوں کی آواز کو سنا اور ان کی دعا کو قبول فرمایا, اور مولوی صاحب کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ آگ فوراً پلٹ گئی اور بیچ سے چند مکان چھوڑ کر آگے پیچھے گھروں کو جلا دیا, لیکن اتنا حصہ محفوظ رہا اور جو ساتھ کے مکان تھے وہ بھی محفوظ رہے. مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چودھری نتھے خان صاحب جو گاؤں مذکور غازی کوٹ کے رئیس اور مخلص احمدی تھے, انہوں نے وہاں ایک تبلیغی جلسے کا انتظام کیا اور علاوہ مبلغین اور مقررین کے ارد گرد کے احمدی احباب کو بھی اس جلسے میں شمولیت کی دعوت دی. جلسہ دو دن کے لیے مقرر کیا گیا. جب غیر احمدیوں کو اس جلسے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اپنے علماء کو جو فحش گوئی اور دشنام دہی میں خاص شہرت رکھتے تھے, گالیاں نکالنے میں بڑی مشہور تھے, ان کو گالیوں کے سواؤں کے پاس ہے نہیں کچھ, آج بھی یہی حال ہے, ان کو بھی دعوت دی اور ہماری جلسہ کے قریب ہی اپنا صاحبان لگا کر اور اسٹیج بنا کر حسب عادت سلسلہ حقہ اور اس کے پیشواؤں اور بزرگوں کے خلاف سب و شتم شروع کر دیا, گالیاں دینی اور فضول بکواس شروع کر دی. کہتے ہیں ابھی چند منٹ ہی ہوں گے کہ ایک طرف سے سخت آندھی اٹھی اور اس طوفان بعد نے انہی کے جلسے کا رخ کیا اور ایسا ادھم مچایا کہ ان کا صاحبان اڑ کر کہیں جا گرا, کناتیں کسی اور طرف جا پڑیں اور حاضرین جلسہ کے چہرے اور سر گرد سے اٹ گئے, یہاں تک کہ ان کی شکل دکھائی نہ دیتی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا ہے نا, کبھی وہ کہ خاک دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے, خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے, جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے. یہ حال ان کا بھی ہو رہا تھا. تو یہاں تک کہ ان کی شکلیں دکھائی نہ دیتی تھیں. کہتے ہیں 12 بجے دوپہر کو احمدیوں کا پروگرام تھا, وہ سب طوفان بعد کی نظر ہو گیا تک جو غیر احمدیوں کا پروگرام تھا, 12 بجے دوپہر تک غیر احمدیوں کا پروگرام تھا, وہ تو طوفان کی نظر ہو گیا آندھی طوفان کی, اور ہمارا جلسہ 12 بجے کے بعد شروع ہونا تھا. کہتے ہیں سب سے پہلے میری تقریر تھی, آندھی کا سلسلہ ابھی تک چل رہا تھا کہ مجھے اسٹیج پر بلایا گیا. میں نے سب حاضرین کی خدمت میں عرض کیا کہ سب احباب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کو ہر طرح سے کامیاب کرے. چنانچہ میں نے سب حاضرین سمیت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے حضور عرض کی, اے مولا کریم, تو نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ مخلص و مومن اور فاسق و کافر برابر نہیں ہو سکتے, اور تجھے معلوم ہو کہ غیر احمدیوں کے جلسے کی غرض تیرے پاک مسیح کی حج کرنا اور تکذیب کے سوا کچھ نہیں تھا, اور ہماری غرض تیرے پاک مسیح کی تصدیق اور توصیف کے سوا اور کچھ نہیں. اگر دونوں مقاصد میں تیرے نزدیک کوئی فرق ہے تو اس آندھی کے ذریعے اس فرق کو ظاہر فرما, اور اس آندھی کے مسلط کرنے والے ملائکہ کو حکم دے کہ وہ اس کو تھام لیں تاکہ ہم جلسے کی کارروائی کو عمل میں لا کر لا کلمات اللہ کر سکیں. میں بھی دعا کر ہی رہا تھا اور سب احباب بھی میری معیت میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ یکدم آندھی رک گئی, اور پھر ایسی رکی کہ پہلے ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوئی اور پھر چند منٹ میں بالکل ختم ہو گئی. تو وہی ہوا جو دشمنوں کے سر پہ پڑی وہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا جلسہ شروع کیا تو بند ہو گئی. کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نصرت کے یہ سب کرشمے اس کے پاک مسیح اور نائب الرسول اور اس کے عظیم الشان خلفاء کی خاطر اور ان کی برکت سے ظاہر ہوئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ. پھر مولانا غلام رسول صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر وہ ہندوستان کے دورے کے لیے گئے چار افراد تھے. تو کہتے ہیں ہم پہلے کلکتے گئے, پھر ٹاٹا نگر جمشید پور گئے. اس میں شامل تھے مولوی محمد سلیم صاحب, ماشا محمد عمر صاحب اور گیانی عباد اللہ صاحب. کہتے ہیں کیرنگ میں بڑی جماعت ہے جو مولوی عبدالرحیم صاحب پنجابی کے ذریعے قائم ہوئی تھی. کیرنگ کے ارد گرد کے دیہات بھی میں ہم تبلیغ کرنے کی عرصے جاتے رہے. ایک دفعہ ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سانپ عجیب نمونے کا دیکھا. ہم بلندی کی طرف جا رہے تھے اور وہ بہت بڑا سانپ نشیب میں جا رہا تھا. اس کا نقشہ انہوں نے کھینچا, اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا. تو کہتے ہیں کہ رنگ سے ہم بھدک پہنچے. یہاں خان صاحب مولوی نور محمد صاحب کا آبائی وطن تھا. خان صاحب پولیس کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے. بھدرک میں علاوہ دیگر شرفاء اور معززین کے ایک ہندو مہنت سے بھی ملاقات ہوئی جو وہاں کے رئیس تھے. انہوں نے ہماری ضیافت کا انتظام بھی کیا اور اپنی وسیع رائے میں ہمیں جلسہ کرنے اور لیکچر دینے کی اجازت دی. اس سرائے کے ایک حصے میں ہندوؤں کے بت خانوں کی یادگاریں اور بتوں کے مجسمے جا بجا نصب تھے. جب ہماری تقریر شروع ہوئی تو اوپر سے ابر سیاہ برسنا شروع ہو گیا, یعنی بارش شروع ہو گئی. بڑے کالے بادل آ گئے. تمام چٹائیاں اور فرش بارش سے بھیگنے لگے. اس وقت احمدیوں کے دلوں میں لیکچروں میں رکاوٹ کی وجہ سے سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی. کہتے ہیں میرے دل میں بھی سخت اضطراب پیدا ہوا اور میرے قلب میں دعا کے لیے جوش بھر گیا. میں نے دعا کی کہ اے مولا, ہم اس معبد اسنام میں تیری توحید اور احمدی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, یعنی بتوں کے اس گھر میں, اور تیرے پاک خلیفہ اور مسلم موت کے بھیجے ہوئے آئے ہیں, لیکن آسمانی نظام اور ابر و صحاب کے منتظم ملائکہ بارش برسا کر ہمارے اس مقصد میں روک بننے لگے ہیں. میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ قطرات بارش جو ابھی گرنے شروع ہوئے تھے یکدم بند ہو گئے اور لوگوں نے جو بارش کے خیال سے جلسے گاہ سے اٹھ کر جانے لگے تھے, میں نے ان کو آواز دے کر کہا کہ روک لیا اور کہا کہ اب بارش نہیں برسے گی, واپس آ جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ کے تقریریں سنو. اور تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مطلب بالکل صاف ہو گیا. مولانا محمد صادق صاحب اپنا بھی ایک واقعہ لکھتے ہیں انڈونیشیا کا, کہ پڈانگ شہر میں مولانا رحمت علی صاحب مرحوم ایک احمدی درزی مکرم محمد یوسف صاحب کی دکان پر بیٹھے تھے کہ ہالینڈ کے ایک عیسائی بشپ پادری اپنے ساتھیوں سمیت تبلیغ کرتے ہوئے وہاں آ نکلے اور مولانا صاحب سے ان کا اسلام اور عیسائیت پر تبادلہ خیالات شروع ہو گیا, جسے سننے کے لیے لوگ بکثرت ہم جمع ہو گئے. اسی اسنا میں مسلادھار بارش شروع ہونے لگی. اس علاقے میں جب بارش شروع ہوئی ہو تو کئی گھنٹے رہتی ہے. تو جب بحث کرنے کے بعد وہ پادری صاحب دلائل کا مقابلہ نہ کر سکے, عاجز آ گئے, تو اپنی شکست اور ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے حضرت مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی عیسائیوں کے مقابلے میں تمہارا مذہب اسلام سچا اور افضل ہے تو اس وقت ذرا اپنے اسلام کے خدا سے کہیے کہ وہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے اور اس مسلادھار بارش کو یکدم بند کر دے. چنانچہ اس کا یہ مطالبہ کرنا ہی تھا کہ مولانا صاحب نے بلا حیل حجت اپنے زندہ خدا پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے بڑی پراعتماد آواز میں بارش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اے بارش, تو اس وقت خدا کے حکم سے تھم جا اور اسلام کے زندہ اور سچے خدا کا ثبوت دے. کہتے ہیں کہ اسلام کے خدا پر قربان جائیے کہ اس کے بعد چند منٹ بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ بارش تھم گئی اور وہ پادری اور سب حاضرین اللہ کے عظیم نشان پر بڑے حیران رہ گئے، گوشت بدندہ رہ گئے. اور مولانا محمد صدیق صاحب امرتسری کہتے ہیں کہ ایک بار ہم سیرالیون میں جب میں تھا تو وہاں علماء نے چیفوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ سگریٹ، تمباکو، پائپ، مسوار وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ روزہ رکھ کے یہ بے شک استعمال کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں پیٹ میں نہیں جاتی. تو جب ہم ان کو صحیح باتیں بتاتے تھے تو بڑے ناراض ہوتے تھے اور ہمارے تحفے بھی واپس کر دیتے تھے چیف اس بات پر. تو اسی طرح کے ایک چیف نے ایک جگہ ان کو، وہ جماعت تھی جہاں باجماعت نماز وہاں ادا کیا کرتے تھے گاؤں والے، تو چیف نے ان کو کہا کہ تم نے ان لوگوں کو میری نافرمانی پہ اکسایا ہے اور خود بھی ہماری آیت کردہ پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس لیے تمہیں گاؤں میں نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر تم نے گاؤں میں نماز پڑھائی تو میں سب چیزوں کو یہاں سے نکال دوں گا. اور پھر اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ہندوستانی ہمارے گاؤں میں ہلاکت اور تباہی چاہتا ہے، تم لوگ گاؤں میں انہیں باجماعت نماز نہ پڑھنے دو، ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے. ہمارے علماء کے نزدیک یہ بات گاؤں پر آسمانی وبا اور عذاب کا موجب بن سکتی ہے. تو خیر، وہ کہتے ہیں یہ بات سن کے بڑا فکر مند تھا کہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے اور نمازوں کی جماعت میں باجماعت نمازیں بھی لوگوں نے پڑھنی ہے تو کہاں پڑھیں گے. تو اسی فکر میں وہ کہتے ہیں میں اپنے ایک معلم کو لے کر باہر چلا گیا اور دعا کی کہ الہی تو ہی ہمارا چارہ ساز اور حاجت روا ہے، کسی تدبیر سے ہم اس مصیبت کو دور نہیں کر سکے، ہم تو بے شک نالائق اور گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، مگر تیرا اسلام، تیرا قرآن، تیرا رسول، تیرا مہدی اور مسیح سچے ہیں، تو سچے وعدوں والا ہے، تیری یہ جماعت سچی ہے، تو اپنے حقیر بندوں کی موجزانہ طور پر مدد فرما کہ یہ اس وقت بے یار و مددگار ہیں، اور ان کے ہم وطنوں نے ہی ان کا جینا محض سچائی قبول کرنے کی وجہ سے مشکل کر رکھا ہے. پھر کہتے ہیں میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی آڑے وقت کی دعا کے الفاظ بڑی دقت سے دہرائے اور تھوڑی دیر بعد دعا کے دوران ہی بارش شروع ہوگی کہتے ہیں. تو اس سے انہوں نے یہ شگون لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے. تو کہتے ہیں ابھی گاؤں میں ہم واپس آئے، پھر چیف سے کہا لیکن چیف نہ مانا. ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے اس پریشانی میں کہ بڑے چیف کا وہاں آدمی آیا اپنے یونیفارم میں اور اس نے ایک خط دیا اس چیف کو کہ چیف کا یہ حکم ہے کہ کیونکہ سیرالیون میں مذہبی آزادی ہے، اس لیے کسی فرقے کو بھی کسی طرح بھی عبادت کرنے سے نہیں روکنا. تو فوراً وہاں کی جماعت کے جو لوگ تھے ان کے لیے نشان ظاہر ہوا اور سب سجدے شکر بجا لانے لگے. ایک حاجی غلام احمد صاحب ساکن بنگا وہاں ایک مجلس میں تھے، ایم ڈی تھے دونوں، ایک غیر ایم ڈی شخص نے چھجو خان نے کہا کہ اگر آج بارش ہو جائے تو میں ایم ڈی ہو جاؤں گا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی. حاجی صاحب نے ایم ڈی احباب کی محبت میں نہایت تھوڑے گزار سے دعا کی. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بادل آسمان پر چھا گئے اور زور کی بارش برسنے لگی. اس بات پر بھی کم از کم یہ ہے کہ اپنی بات کے پکے تھے وہ چھجو خان صاحب، انہوں نے فوراً ایم ڈی قبول کر لی. مولانا نذیر احمد صاحب مبشر لکھتے ہیں کہ 1940 میں میں گھانا میں تھا، اس وقت گولڈ کوسٹ کہلاتا تھا، کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے چیمبر پارٹ میں ایک سیاہ سانپ داخل ہوا ہے جس کا منہ پارٹ کے اندر کی طرف ہے اور دم پارٹ کے کنارے پر ہے. مجھے اس وقت بیدار ہوتے ہی یہ تفہیم ہوئی کہ کوئی دشمن میرے پر در پر آزار ہے. چنانچہ اسی روز فجر کی نماز کے بعد جب میں مبلغین نے کلاس کے طلباء کو مبلغین کلاس کے طلباء کو قرآن کریم با ترجمہ پڑھا رہا تھا. میں نے طلباء کو بتایا کہ گزشتہ شب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی دشمن مجھ پر یا جماعت کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. کہتے ہیں ابھی گفتگو میں نے ختم نہیں کی تھی خواب بیان کی کہ ان طلباء میں سے ایک طالب علم نے مجھ سے مخاطب کر کے کہا مولوی صاحب آپ کا خواب پورا ہو گیا, وہ دیکھیں ہمارے مشن ہاؤس کے گرد دو درجن پولیس والے گھیرا ڈالے کھڑے ہیں. چانچے کہتے ہیں میں وہاں گیا تو پولیس والے کھڑے تھے, ایک سادہ لباس والا میری طرف آیا اور ایک اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے اسے ہنس کے کہا میرے خلاف کوئی وارنٹ گرفتاری لائے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ہاں یہ آپ کی تلاشی کے وارنٹ ہیں. تو اس نے اس کے سے سپاہی بھی آ گئے, لکھا کہ آپ کے پاس تلاشی کے وائس وارنٹ میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسمیٹر ہے جس کے ذریعے آپ جرمنی کو خبریں پہنچا رہے ہیں اور آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے. کہتے ہیں میں نے سن کے ہنستے ہوئے کہا کہ میری بشرط میری اور مشن ہاؤس کی تلاشی لے لو اور جہاں اسلحہ اور ٹرانسمیٹر رکھا ہوا ہے اپنے قبضہ میں لے لو. چنانچہ انہوں نے تلاشی لینی شروع کی, نظر کیا آنا تھا, بہرحال ناکام ہو گئے. پھر انہوں نے کہا ہم نے دفتر فائنینشیل سیکرٹری کے دفتر کی بھی تلاشی لینی ہے, وہاں لی, وہاں بھی ناکامی ہوئی. پھر انہوں نے اسکول کی ہاسٹل کی تلاشی لینی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ وارنٹ تو تمہیں صرف میرے گھر کے ہی ہیں لیکن بہرحال تم لوگ تلاشی لے رہے ہو تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے. جب ساری تلاشی لی اور ناکامی ہوئی کچھ نہیں ملا ان کو, چنندہ ہو کے چلے گئے. تو پھر انہوں نے آخر کہا کہ اچھا وہاں سے فارغ ہو کے آگے کیا ہوا, فوری انتقام اللہ میاں کا اس طرح ہوا کہ کہتے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہو کے ان کو رپورٹ ملی پولیس کو. موقع ملتا ہے نا پولیس کو جہاں جائیں کچھ ہاتھ آ جائے تاکہ کچھ نہ کچھ آمدنی ہو جائے, پولیس اتنی صاف تو ہوتی نہیں ان ملکوں میں. تو شراب کشید کرنی کہیں سے اطلاع ملی, وہ وہاں پہنچ گئے, وہاں جا کے مجرم کو پکڑ لیا اور وہاں سے بوتل شراب کی لے لی. تو جو شراب کی بوتل پکڑی ہوئی تھی ان مجرموں میں سے کسی نے اس انسپکٹر کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو ہاتھ مار کے توڑ دی اور اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا. تو اس کے بعد خیر پہلے یہ زخم ہوا, پھر اس کار پہ جس پہ وہ آ رہا تھا راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک گہرے کھڈ میں جا گری گاڑی اس کی. اس کی بیوی نے بھی اسے کہا کہ تم نے جو احمدیوں کے امیر مولوی مبشر سے کا ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی وجہ سے یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, اسے معافی مانگو. تو کہتے ہیں کہ دراصل یہ شرارت ایک متعصب اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر کی تھی جو رومن کیتھولک تھا. چنانچہ یہ تلاشی وغیرہ کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے چیف کمشنر کے پاس پہنچ کر شکایت کی کہ اب آپ کی پولیس نے اس طرح ہمارے خالص مذہبی اور تبلیغی مشن سے زیادتی کی ہے. اس پر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس پر شک ہے؟ میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر سالٹ پانڈ نے یہ کچھ کروایا ہے. چنانچہ کچھ عرصے بعد اس کی تبدیلی شانٹی کر کے اسے ڈپٹی کمشنر بنا دیا گیا. کہتے ہیں اس پر میں نے تہجد میں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے مولا وہ شخص جس نے تیرے دین کی توہین کی یا کرائی اور اسے یہ ترقی کیسی ہے, یعنی اسے تو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تھی. کہتے ہیں میری دعا کے چند دن بعد اس متعصب دشمن اسلام پر ایک وہاں کا بخار ہے بلیک واٹر فیور, اس کا حملہ ہوا اور اس سے وہ فوت ہو گیا. اب یہ دیکھیں جانوروں کے دل میں بھی کس طرح اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. ایک وفد ہمارا کہتے ہیں کہ ڈیرا غازی خان میں کسی جگہ گیا اور گرمی وہاں بڑی تھی ان دنوں میں, تو ٹانگے پر یہ لوگ جا رہے تھے تو گھوڑا جو تھا اس گرمی سے تھک تھک کے گر گیا. بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اٹھا لیں لیکن گھوڑا نہیں اٹھا. تو ملک مولا بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے گھوڑا نہیں اٹھتا تو وہ پیدل روانہ ہو گئے, اگلے گاؤں جانا تھا. تو کہتے ہیں اتنے میں باقی دو جو تھے وہ ٹانگے کے پاس ہی کھڑے رہے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص سفید گھوڑے پر سر پر گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے اس کا. تو انہوں نے خیال کیا کہ اگر یہ شخص واقف ہو اور اس کا گھوڑا ٹانگے کو لگ سکے تو ہم اسے جوت لیں گے اور سوار ٹانگے والا جو سوار ہے وہ ٹانگے پر سوار ہو جائے گا. لیکن جب سوار نے مقامی دوستوں سے سلام کلام نہ کیا تو یہ سمجھے کہ یہ کوئی اجنبی شخص ہے. کہتے ہیں وہ سوار جو تھا اسی طرح گھوڑا سر پر دوڑاتا وہ چلتا چلا جا رہا تھا. جب وہ گھوڑا ملک صاحب کے پاس پہنچا تو گھوڑا خود بخود رک گیا اور وہ سوار اترا. اس نے ملک صاحب سے کہا کہ آپ اس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں, یہ شخص آپ کو واقف تھا, قادر بخش تھا کوئی گرداور. تو ملک صاحب نے عذر کیا اور کہا کہ آپ چلیں میں پیدل آ جاتا ہوں. لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں, بات نہ کریں بلکہ اس پر بیٹھ جائیں, یہ ایک عجیب واقعہ ہے. چنانچہ دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ چند سال سے میں روزانہ اس گھوڑی پر بستی رندہ سے اپنے علاقے کو حلقے کو جاتا ہوں, وہاں گاؤں ہے ایک بستی رندہ جگڈیرہ غازی خان میں, اور کبھی اس گھوڑی نے ابھی کان تک نہیں ہلایا اور میرے اشارے پر چلتی ہے. مگر آج اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ جب گاؤں سے میں نکلا ہوں تو یہ واپس مڑ گئی اور بھاگنا شروع کیا, اور میں نے بہت کوشش کی اسے روکنے کی لیکن نہیں رکی. یہ دیکھیے باغیں کھینچتے کھینچتے اس کو روکنے کے لیے میرے ہاتھ بھی سرخ ہو گئے ہیں, لیکن آپ کے پاس پہنچ کر یہ خود بخود ٹھہر گئی ہے, آپ خود سوار ہو جائیں. چنانچہ اس نے گھوڑے میں بڑے آرام سے پھر ملک صاحب کو اگلے گاؤں میں پہنچا دیا, کشتی رندا میرے جہاں بھی جانا تھا کوٹ چٹھا. تو یہ کہتے ہیں کہ عین وقت پر غیب سے نصرت الہی کے پہنچنے کی وجہ سے ملک صاحب یہ سمجھتے تھے کہ وقت چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلے کا ایک کام کرنے کو گیا تھا اور ملک صاحب موصوف پیدل چلنے کے عادی نہ تھے بالخصوص موسم گرما میں, اس لیے خدا تعالیٰ نے غیب سے انتظام و سہولت پہنچا دی, گھوڑے کے دل میں بھی ڈال دیا کہ تم وہیں جا کے رکو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کا ذکر کرتے ہوئے, کہ اے میرے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ, جیسا کہ اب میں اکیلا ہوں اور تجھ سے بہتر کون وارث ہے. یعنی اگرچہ میں اس وقت اولاد بھی رکھتا ہوں اور والد بھی اور بھائی بھی, بہت شروع کی بات ہے, دعا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے, لیکن روحانی طور پر ابھی میں اکیلا ہوں اور تجھ سے ایسے لوگ چاہتا ہوں جو روحانی طور پر میرے وارث ہوں. یہ دعا اس آئندہ عمر کے لیے پیش گوئی تھی. فرماتے ہیں کہ یہ دعا اس آئندہ عمر کے لیے پیش گوئی تھی کہ خدا تعالیٰ روحانی تعلق والوں کی ایک جماعت میرے ساتھ کر دے گا جو میرے ہاتھ پر توبہ کریں گے. تو پھر اس کا ذکر کیا, وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ عمل کافی ہے کہ ہزارہا آدمیوں نے میرے ہاتھ پر اپنے طرح طرح کے گناہوں سے توبہ کی ہے اور ہزارہا لوگوں میں بعد بیعت میں نے ایسی تبدیلی پائی ہے کہ جب تک خدا کا ہاتھ کسی کو صاف نہ کرے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہزارہا صادق اور وفادار مرید بیعت کے بعد ایسی پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فرد ان میں بجائے ایک ایک نشان کے ہے. فرمایا کہ غرض خدا کی شہادت سے ثابت ہے کہ پہلے میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ کوئی جماعت نہ تھی. اور اب کوئی مخالف اس بات کو چھپا نہیں سکتا کہ اب ہزارہا لوگ میرے ساتھ ہیں. بس خدا کی پیشگوئیاں اس قسم کی ہوتی ہیں جن کے ساتھ نصرت اور تائید الہی ہوتی ہے. ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نیکیوں پر قائم ہو اور اللہ اور رسول کے دامن کو پکڑ لو, اس زمانے میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں سے ایسے لوگ دکھاتا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، جن کی قبولیت دعا اور اللہ تعالیٰ کے ان کی مدد اور نصرت کے نمونے ہم نے دیکھے، بعض واقعات میں نے بیان کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اور جس کا ذکر جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے اس اقتباس میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اخلاص و وفا میں بڑے ہوئے ایسے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں پیدا کرتا رہے، جن کی زندگیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے نظر آتے رہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس سلوک کی وجہ سے اخلاص و وفا میں بڑھتے ہوئے ہمیشہ خلافت احمدیہ کے استحکام اور مضبوطی کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں، اس کے مددگار و معاون بنتے رہیں.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.